گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, دارالفتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے زیائے درود و سلام کے صفحہ نمبر 9 پر حدیث پاک نقل کی کہ جب تم رسولوں علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو, بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پہلی کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے, یہ صدقہ جو نفل ہے یہ کیا ہے اور صدقہ واجب یہ کیا ہے, اس کا ذرا مطلب بتا دیں ذرا برائے کرم مہربانی کر کے. اور مفتی صاحب کا یہ جو پروگرام ہے مجھے بہت پسند آتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے, اور مفتی صاحب بھی بہت اچھے لگتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ میری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے اور بالخصوص میرے سونے سونے پیر امیر اہل سنت کو بھی سلامت رکھے, ان کے تمام گھرانے والوں کو, تمام دعوت اسلامی والے والیوں کو, سب کی خیر فرمائے, ان کے سب کے مجھ گناہ گار کی اور میرے ماں باپ کے بلا حساب کتاب بخشش اور مغفرت. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سب سے پہلے تو سائل کا بہت بہت شکریہ, بالخصوص اس حوالے سے, دعوت اسلامی کے حوالے سے اور امیر اہل سنت کے حوالے سے انہوں نے دعاؤں سے نوازا. اللہ تعالی ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے,
آمین.
سوال انہوں نے یہ معلوم کیا ہے کہ صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ یہ کیا ہوتے ہیں. دیکھیں صدقات واجبہ تو وہ ہیں جن کی ادائیگی ضروری ہے, یعنی اگر ہم وہ ادا نہیں کرتے تو گناہگار ہوتے ہیں. جیسے زکوٰۃ یہ صدقات واجبہ میں سے ہے, اسی طرح جو فطرہ ہے یہ بھی صدقات واجبہ میں سے ہے, یوں ہی جو قسم کا کفارہ ہے یہ بھی صدقات واجبہ میں سے ہے, یوں ہی اگر کسی نے کسی رقم کی اللہ تعالیٰ کی راہ میں رقم خرچ کرنے کی منت مانی جو شرعی منت کہلاتی ہے وہ بھی صدقات واجبہ میں سے ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری صدقات واجبہ میں سے ہیں, اور صدقات واجبہ جب بھی ادا کریں گے تو اس کے لیے شرعی فقیر کو دینا ضروری ہے. شرعی فقیر سے مراد ایسا شخص جو زکوٰۃ کا مستحق ہے, یعنی اس کے پاس نہ 52.5 تولہ چاندی موجود ہے, نہ اتنی اس کے پاس رقم موجود ہے, نہ اتنی قیمت کا اس کے پاس سونا ہے, اور نہ ہی ضرورت سے زائد کوئی بھی سامان اس کے پاس اتنی قیمت کا موجود ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہو.
ٹھیک ہے,
تو ایسے لوگوں کو یہ رقم ادا کی جائے گی.
ٹھیک.
اسی طرح بعض اوقات معلوم نہیں ہوتا یا معلوم ہوتا بھی ہے بعض اوقات تو سیونگ اکاؤنٹس وغیرہ لوگ کھلوا لیتے ہیں یا اسی طرح سودی کام کر لیتے ہیں, تو وہاں سے جو رقم ملے گی اس کا صدقہ کرنا بھی واجب ہے, یعنی وہ بھی شرعی فقیر کو ہی دیا جائے گا. یوں ہی ایک اور صورت ہے, جیسے کسی سے رشوت وصول کر لی. اب رشوت وصول کر لی ہے, رشوت کے متعلق اولاً جو حکم ہے وہ تو یہی ہے کہ اس کے مالک تک پہنچائی جائے, وہ نہیں ہے تو اس کے ورثہ کو تلاش کیا جائے, ان تک پہنچائی جائے. اگر کوئی بھی صورت اب نہ بنی کہ ورثہ بھی نہیں مل رہے تو اب اس صورت میں یہ بھی یہی لازم ہے کہ یہ بھی شرعی فقیر کو دے دیا جائے, یعنی یہ بھی صدقات واجبہ میں سے آ جائے گا. اور صدقات نفل وہ ہے جیسے ہم عام طور پر صدقہ دے دیتے ہیں, یعنی نہ ہم زکوٰۃ کے طور پر دے رہے ہیں, نہ فطرے کے طور پر دے رہے ہیں, نہ قسم کا کفارہ ہے. ایسے ہی جیسے جان کا صدقہ دے دیا جاتا ہے, لوگ جمعہ کے دن مسجد میں دے دیتے ہیں, اسی طرح آتے جاتے چلتے پھرتے کسی فقیر کو رقم دے دیتے ہیں, تو عمومی طور پر یہ صدقات نافلہ ہوتے ہیں, ان کا دینا ضروری نہیں ہوتا. ہاں صدقات نافلہ جب ادا کیے جاتے ہیں تو ان سے بھی بلائیں ٹلتی ہیں.
یہ بھی فقیر کو, شرعی فقیر کو دینا ضروری ہے؟
ہاں اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ شرعی فقیر کو ہی دیا جائے. جو صدقات نافلہ ہیں ये किसी ऐसे जरूरतमंद को भी दिए जा सकते हैं जो बज़ाहिर शरई फकीर तो नहीं है,
ठीक है,
मगर उसकी जरूरियात ज्यादा हैं, उसके अहलो आयाल ज्यादा हैं। वो शरई फकीर तो नहीं है मगर अहलो आयाल ज्यादा हैं, उसकी जरूरत पूरी नहीं हो रही, या कोई खास जरूरत उसकी ऐसी है जो पूरी नहीं हो पा रही, वो बीमार हो गया, अब उसके इलाज पर रकम वगैरह खर्च करनी है, तो अब इसके लिए शरई फकीर होना जरूरी नहीं है।
ठीक है जी, एक और कॉल चलाइएगा।
अपने इस्लामी बहन है, हमारी चाचाजात बहन है, उसने हज हमारे साथ हज के साथ जाना था, हमारी चाचाजात बहन है, वो यही पूछना था कि वो जा सकती है या नहीं जा सकती। उस
कजन होगी एक तरह की चाचाजात बहन, तो हज पर जा सकती।
औरत पर हज की जो अदायगी फर्ज होगी वो उस वक्त होगी जब उसके साथ उसका महरम मौजूद होगा।
ठीक है,
अगर उसका महरम मौजूद नहीं है तो ये चचा जात के साथ, मामू जात के साथ, खाला जात के साथ इसको जाने की शरई तौर पर इजाजत नहीं होगी।
ठीक है।
हाँ, बाज़ों का जैसे हज का सिलसिला होता है, यूं ही उम्रे वगैरह का सिलसिला होता है, तो एक शौक होता है मुसलमान के अंदर के हज करना है या उम्रे पर जाना है, तो बिलखसूस वो औरतें जिनका कोई महरम वगैरह नहीं होता, अब उनको जब ये कहा जाता है कि नहीं आप महरम के बगैर नहीं जा सकती, तो उनके जहन में ये ख्याल आता है, ये वसवसा आता है कि हम जो है वो अल्लाह के घर में हाजिरी देना चाहती हैं, हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होना चाहती हैं, और इतने बड़े मुकद्दस पाकीजा काम से हमें रोका जा रहा है, और फिर बताने वाले भी उनको ऐसे ही बताते हैं कि नहीं अभी अभी नहीं जाओगी तो फिर कब जाओगी, अगले साल पता नहीं पैसे होंगे या नहीं होंगे, तो फिर वो कारवानों के जरिए कुछ न कुछ करके जी अल्लाह ताला माफ कर देगा, यूं करके किसी न किसी को महरम शो करके वहाँ पर इस तरह से लोग चले जाते हैं, तो कतई तौर पर ये जायज नहीं है। औरत के लिए ये जायज नहीं है कि वो 3 दिन की राह बगैर महरम के सफर करे, उलमा ने 1 दिन की राह का भी मना फरमाया है। तो इस्लामी बहन को ये सोचना चाहिए, औरत को ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला की बारगाह में यानी अल्लाह ताला के घर में हाजिर होना है, अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हुए वहाँ पर हाजिर होंगे तो उसका सवाब तो नहीं मिलेगा, वो तो उल्टा गुनाह ही होगा।
ठीक है,
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होंगे और हदीस की मुखालफत करते हुए वहाँ पे हाजिर होंगे तो उसका सवाब तो नहीं मिलेगा, तो इसलिए हज उसी वक्त फर्ज होगा औरत के ऊपर, यानी अदायगी उसी वक्त इस पर फर्ज होगी जबकि इसका महरम मौजूद होगा और वो हज पर जा रहा हो। अगर ऐसी सूरत नहीं है तो इस पे हज फर्ज नहीं है, जब हज फर्ज नहीं है तो फिर शौकिया तौर पर यूं जाने की इजाजत भी नहीं होगी।
ठीक है, जज़ाकअल्लाह। उम्रे का मामला तो वैसे ही हज से मुख्तलिफ है, तो वो तो फर्ज भी नहीं होता, उसमें भी ऐसा नहीं किया जाएगा। जी, एक और कॉल चलाइएगा।
तो मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि जिस घर में मर्द ही ना हो उस घर की औरत कब्रिस्तान जा सकती है या नहीं?
मर्द ही नहीं है, अब ये शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि कब्र की देखभाल के लिए, अब मर्द तो है नहीं, औरत को आप मना करते हैं तो जा सकती है कि नहीं जा सकती?
देखिए, औरतों को कब्रिस्तान जाने की मुतलकन ममानत है, उलमा ने मना फरमाया है।
ठीक है,
अब जरूरी नहीं है कब्र पर जाएंगे जब भी जाकर जो है वो वहाँ पे फातिहा वगैरह का सिलसिला हो सकेगा। हाँ, एक सवाल यहाँ पर ये इनके जहन में ये आ रहा होगा कि कब्र पर जो है वो जैसे मर्द हजरात कब्र पर जाते हैं तो वहाँ अगर कुछ खराबी पैदा हो गई होती है, कब्र टूट फूट का शिकार होती है तो उसको ठीक कर देते हैं, तो ये एक अलहदा मसला है। औरत को कब्रिस्तान जाने की मुतलकन इजाजत नहीं है। फिर अब इनके जहन में यही ख्याल आ रहा होगा कि मैं अगर नहीं जाऊंगी तो शायद कब्र खराब हो जाएगी, तो ऐसा उमूमी तौर पर होता नहीं है। जैसे किसी शख्स का इंतकाल हुआ है, अब ये औरत खुद मौजूद है, जाहिर है अगर इनकी वालदा है या वालिद है तो इनकी खालाएं भी होंगी, इनके चचा ताया भी होंगे, उनके बच्चे भी होंगे, तो बस ये ऐसे ही एक सवाल मालूम किया है कि अगर ऐसी सूरत हो तो क्या होना चाहिए। आमतौर पर ऐसी सूरत होती नहीं है और इस तरह की सूरत मालूम भी नहीं करनी चाहिए जिसका वकूअ आमतौर पर नहीं होता। बहरहाल, औरत के लिए यही हुक्म है कि उसको कब्रिस्तान जाने की इजाजत नहीं है।
ठीक है जी, एक और कॉल चलाइए।
मुफ्ती साहब के बारगाह में सवाल ये अर्ज है, अगर किसी ने सलाम के वक्त सिर्फ गर्दन को घुमा दिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह नहीं कहा, तो नमाज हो जाएगी? अगर इमाम के साथ था और ये अल्फाज नहीं कहते नमाज हो जाएगी? और अगर अकेला पढ़ रहा था और सिर्फ गर्दन को घुमा दिया, लफ्ज सलाम नहीं कहा, तो क्या करना पड़ेगा? सजदा सौ करना पड़ेगा? इस पर कुछ खुलासा बता दे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा,
आमीन।
सूरत ये है कि जो लफ्ज सलाम है ये लफ्ज सलाम वाजिब है और दोनों तरफ ही वाजिब है, اگر تو جان بوجھ کر اگر اس کو کوئی ترک کر دے گا اگرچہ امام کے پیچھے ایسا کرے گا پھر تو اس کو نماز دوبارہ ادا کرنی پڑے گی
ٹھیک ہے
اور اگر بھولے سے ایسا ہوا ہے تو پھر سجدہ صاحب سے نماز کمپلیٹ ہو جائے گی
ٹھیک ہے میسج میں سوال یہ پوچھا گیا کہ شادی میں دودھ پلانے کی رسم میں رقم لی جاتی ہے تو کیا یہ رشوت کہلائے گی دودھ پلائی کی رسم مشہور
عام طور پر جس طرح سے رقم لی جاتی ہے تو اس طرح سے رقم لینا تو رشوت کے زمرہ میں ہی آئے گا
ٹھیک ہے
کیونکہ جو دولہا ہے وہ اتنی رقم ادا کرنا نہیں چاہتا یعنی بعض اوقات تو وہ دینا ہی نہیں چاہتا اور بعض اوقات اگر وہ دینا چاہتا ہے تو وہ ایک نارمل سی رقم دینا چاہتا ہے جو وہ اپنی مرضی سے نکال کے دے دیتا ہے
ٹھیک
ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ اس کو پریشان کیا جاتا ہے اس کو مجبور کیا جاتا ہے تو اب جو وہ رقم دے رہا ہے اپنی مرضی سے نہیں دے رہا
ٹھیک ہے
اب جب وہ رقم اپنی مرضی سے ادا نہیں کر رہا تو ظاہر ہے ایسی صورت میں جو رقم اس سے لی جائے گی اسی طرح یہ دودھ پلانے کی رسم میں اس کے علاوہ جو دیگر رسمیں وغیرہ بھی ہوتی ہیں تو ان میں بھی اگر رقم اس طرح سے لی جاتی ہے یا عام طور پر دوست احباب بھی آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح سے رقم وصول کرتے ہیں اگر اس طرح کی کیفیت ہوگی کہ سامنے والے نے مجبوراً رقم ادا کی ہے تو یہ ضرور رشوت کے زمرہ میں آئے گی جس نے لی ہے اس پر لازم ہوگا کہ وہ رقم واپس کرے
ٹھیک ہے اور یہ جو طریقہ کار دیکھا جاتا ہے کہ غیر محرم عورتیں جو ہیں وہ دولہے سے مطالبہ کر رہی ہوتی ہے تو وہ بھی ایک
جی وہ طریقہ کار بھی غلط ہے وہ طریقہ کار بھی غلط ہے اب مطالبہ کرنے والا چاہے کوئی بھی ہو اب غیر محرم ہیں اور اس کے ساتھ اس طرح سے مطالبہ کرنا ایک اعتبار سے وہ بھی درست نہیں ہے پردے وغیرہ کے بھی مسائل ہیں اور پھر اس کا جو ہے وہ رقم کی ادائیگی کرنا ایک تو وہ رقم ہے کہ جو اس نے اپنی مرضی سے دے دی
ٹھیک ہے
تو اس کی تو شرعی طور پر اجازت ہوگی
صحیح صحیح
باقی اس کے علاوہ اگر ہوگا تو وہ ضرور رشوت کے زمرہ میں آئے گی
ٹھیک ہے جی جزاک اللہ ایک اور کال چلائیے
میں نے ایک سوال پوچھنا ہے جو کاروباری بندہ ہے اس کو جو پیسے زکات سب پیسوں میں دینی چاہیے یا جو پیسے کاروبار میں یا جو پیسے بینک میں پڑے ہوئے اس کی زکات دینی ہے
جی عرفان بھائی
دیکھیں جو کاروباری شخص ہے اسے اس پر زکات اگر بنتی ہے صاحب نصاب ہے اسے زکات اگر دینا واجب ہے تو اس پر زکات کل مال کی ہے مثال کے طور پہ کاروبار کے اندر مال لگا ہوا ہے جسے یہ بیچتے ہیں اس مال پر بھی زکات ہے جو بینک بیلنس ہے جمع کر رکھا ہے اس پر بھی زکات ہے گھر میں تجوری میں جو جمع کر کے رکھا ہے اس پر بھی زکات ہے ہاں وہ کرنسی کی شکل میں ہو یا بانڈز کی شکل میں ہو ہاں اس کی ملک اگر سونا بھی ہے تو اس سونے پر بھی زکات ہوگی اسی طرح دیگر تمام نصاب کی چیزیں اگر اس کے پاس موجود ہیں تو ان تمام پر اسے حساب کر کے کیلکولیٹ کر کے کہ کتنی کتنی چیزیں ہیں کاروبار کے جو اپنا سامان جو بیچنے کے لیے رکھا ہے وہ کتنا ہے اس طرح پیسے کتنے ہیں سونا کتنا ہے تمام کو کیلکولیٹ کر کے پھر اس کے بعد جو جمع یہ کر لیں گے اس کا 2.5% ان کو زکات دینا ایسا نہیں ہے کہ صرف جو سامان تجارت ہے اسی پر زکات دینی ہے جو بینک میں ہے اس پر نہیں دینی بلکہ ان تمام پیسوں کو جو ان کی ملکیت کے اندر آئیں گے ان پر زکات 2.5% ان کو سالانہ دینی ہوگی
ٹھیک ہے جی سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے زخم سے پیپ اور بلڈ یعنی خون آتا ہو اس کی نماز کا کیا حکم ہے مطیع الرحمان بھائی گلزار طیبہ سے پوچھ رہے ہیں
کسی کے اگر زخم سے پیپ اور بلڈ آتا ہے اور یہ ایسا ہے کہ جو بہنے والا ہے یعنی زخم سے نکلا اور اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ بہ کر ایسے عضو پر پہنچ جائے گا کہ جس کا وضو میں یا غسل میں دھونا فرض ہوتا ہے تو یہ وضو توڑ دے گا تو جب یہ وضو توڑ دے گا تو پھر اس طرح نماز نہیں ہوگی نماز کے لیے وضو شرط ہے وضو دوبارہ کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد ہی یہ نماز پڑھ سکیں گے
ٹھیک ہے جی ایک اور کال چلائیے
یہ سوال ہے کہ ایک مولوی صاحب کو برا بھلا کہہ کر اس کے پیچھے بعد میں نماز ہو سکتی ہے
جی مولوی صاحب کو برا بھلا کہتے ہیں امام صاحب کی غیبتیں کرتے ہیں اور اب نماز بھی پڑھتے ہیں تو نماز ہو جائے گی ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے
جی ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے
بالخصوص کمیٹی اگر جو ہے وہ
اگر اس مسئلے کو مد نظر رکھ لیا جائے یعنی اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ اگر نماز نہیں ہوگی تو شاید جو ہے وہ 80-90% لوگوں کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے ہاں ایک ایسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ دینی طبقے سے لوگوں کو دور کر دیا گیا ہے.
ٹھیک ہے.
اب دینی طبقے سے دور ہونے کی وجہ سے اب وہ معمولی بات, وہ بالکل ایسی بات اگر کسی دوسرے شخص سے سرزد ہو تو بالکل اس کے متعلق پوچھا ہی نہیں جاتا. وہی بات جو ہے وہ اگر امام صاحب سے ہو جائے تو اس کے متعلق لوگ بہت زیادہ شور شرابا کرتے ہیں.
صحیح.
بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے, غلطی ہے, وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے, مگر اگر امام ہے, مسجد کا امام ہے یا کوئی بھی دینی شخص ہے, دینی شخصیت ہے, اگر ایسی کیفیت ہو جاتی ہے, کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, تو لوگوں کو چاہیے کہ یہ طرز عمل نہ اپنائیں.
ٹھیک ہے.
اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اصل میں جو مخالفت ہے ہمارے ہاں وہ دین کی مخالفت ہو رہی ہوتی ہے, اس شخص کی, اس ذات کی, اس امام کی یا اس دینی شخصیت کی مخالفت نہیں ہو رہی ہوتی, وہ دین کی مخالفت ہو رہی ہوتی ہے.
بھڑاس اس دینی شخص پر نکل رہی.
بھڑاس اس شخص کے اوپر نکل رہی ہوتی ہے. تو یہ طرز عمل ہمارے ہاں نہیں ہونا چاہیے, یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے.
ٹھیک
ہے. بقیہ جہاں تک اب رہا کہ نماز اس کے پیچھے ہوگی یا نہیں ہوگی, دیکھیں کسی کی غیبت کرنا, کسی کی چگلی کھانا یا کسی کو کسی بھی طرح سے تکلیف پہنچانا, یہ تو سب باتیں ویسے ہی ناجائز اور حرام ہیں.
صحیح.
اب امام کے متعلق اس طرح لوگوں کے ساتھ باتیں کرنا اور امام کی باتیں دوسروں کو بتانا, دوسروں کی باتیں جا کر امام کو بتانا, ظاہر ہے یہ بھی 100% غلط ہے. کبھی وہ غیبت ہوگی, کبھی وہ چگلی ہوگی, کبھی وہ بہتان تراشی کی صورت ہو جائے گی. تو یہ سب انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے. اب اس شخص کو امام سے کیا پریشانی ہے, یعنی امام کو برا بھلا اگر کہہ رہا ہے تو پریشانی کیا ہے, کس وجہ سے کہہ رہا ہے, یہ دیکھا جائے گا کہ کیا امام کے اندر کوئی ایسی شرعی وجہ پائی جاتی ہے کہ اس کے پیچھے نماز کی ادائیگی درست نہ ہو. اگر تو کوئی شرعی وجہ پائی جاتی ہے کہ امام کے پیچھے نماز درست نہیں ہوگی, نماز مکروہ تحریمی ہو رہی ہوگی یا کسی صورت میں نماز ہو نہیں رہی ہوگی, تو ایسی صورت میں تو کہا جائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے, اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے,
بلکہ کسی اور کی بھی نہیں ہوگی پھر تو.
جی, تو کسی کی بھی نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے.
اور اگر امام میں کوئی ایسی وجہ نہیں پائی جا رہی, یہ اپنی ذاتی کسی رنجش کی بنا پر امام صاحب سے ناراض ہے اور امام صاحب کی برائی کرتا ہے, یا واقعتاً حقیقتاً امام صاحب کی کسی غلطی کی بنا پر کہ امام صاحب کا کسی بات پہ ان سے تعلق کلامی ہوئی اور امام صاحب نے ہی ان کو ڈانٹ دیا جبکہ ان کو نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا, اس وجہ سے بھی اگر امام صاحب کو اس نے برا بولا ہے تو بہرحال اس کی نماز ہو جائے گی اور بقیہ نمازوں کی نماز بھی ہو جائے گی.
ٹھیک ہے. باقی کرنا وہی چاہیے جو آپ نے ارشاد فرمایا. سوال ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا نابینا شخص جو ہے وہ جماعت کروا سکتا ہے؟
یہ بالکل, جو نابینا شخص ہے وہ جماعت کروا سکتا ہے, اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے. ایک صورت ہے کہ جب کوئی دوسرا شخص موجود ہے کہ جو نماز کی اہلیت رکھتا ہے, وہ نماز پڑھا سکتا ہے دوسرا شخص, تو اس صورت میں کراہت تنزیہی کی صورت ہوگی اس کے نماز پڑھانے پر. مگر جب نابینا شخص ہی ہے اور کوئی دوسرا اہل موجود نہیں ہے, اور جو نابینا شخص بھی ہے یہ نماز پڑھانے کا اہل ہے, امامت کی شرائط بھی پائی جاتی ہیں, باقی ناپاکی کا خیال بھی رکھتا ہے, تو اس کی نماز میں کسی طرح کی کوئی کراہت بھی نہیں ہے.
ٹھیک ہے, نماز پڑھا سکتا ہے. ٹھیک ہے. جی, ایک اور کال چلائیے.
یہ زوال کا جو وقت ہے یہ کیوں ہے اور کس لیے, اس کی وضاحت کر دیں تو بہتر ہے, اچھی بات ہے.
یہ زوال کے وقت کے حوالے سے سوال ہے.
تین وقت ہیں کہ جن میں نماز پڑھنے کی ممانعت کی گئی ہے, جیسا کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارک مروی ہے, آپ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تین اوقات میں نماز پڑھنے اور مردوں پر نماز پڑھنے سے ہمیں منع کیا ہے. اور وہ تین اوقات کون کون سے ہیں؟ پہلا وقت کہا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے, اور دوسرا وقت جب استوا ہو جائے یعنی سورج درمیان میں آ جائے اور پھر اس کے بعد ڈھل جائے, اور تیسرا وہ وقت ہے کہ جب سورج غروب ہونے کے لیے جھکے یہاں تک کہ ڈوب جائے. یہ بیسک تین اوقات ہیں کہ جن میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. اب انہی تین اوقات کو لوگ زوال کا وقت کہنے لگ گئے. حقیقت یہ ہے کہ یہ تو ممانعت کے اوقات ہیں. جب ممانعت کے اوقات ختم ہوتے ہیں, جیسے طلوع کا وقت یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے, یعنی بلند ہوا تو ممانعت کا وقت ختم ہوا اور جواز کا وقت آ گیا, گویا کہ سورج منتقل ہو گیا اور جو پہلا ممانعت کا وقت تھا وہ زائل ہو گیا, تو حقیقت میں سورج کے ڈھل جانے کو زوال کہا جاتا ہے, یعنی جواز کی طرف گویا کہ منتقل ہو گیا. تو لوگوں نے اسے مشہور کر دیا کہ جو ممانعت کے تین اوقات ہیں بیسک یہی جو ہے وہ زوال کا وقت ہے. ایسا نہیں ہے, یہ تو ممانعت کے تین اوقات ہیں اور جب یہ ختم ہوتے ہیں اسے زوال کا وقت کہا جاتا ہے. اور یہ کیوں ہے, اس کی احادیث کے اندر جو وضاحت کی گئی ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان اپنے آپ کو اس کے قریب کر لیتا ہے, یا پھر ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ شیطان اپنے دونوں سینگوں کے درمیان سورج کو لے لیتا ہے. اور اسی طرح جب سورج وسط میں آتا ہے, درمیان میں آتا ہے, تو ایسی صورت کے اندر شیطان پھر اپنے آپ کو قریب کرتا ہے, اور جب یہ ڈھل جاتا ہے تو اپنے آپ کو اس سے جدا کر لیتا ہے. اور جب غروب کا وقت ہوتا ہے, سورج غروب ہونے کی طرف جھکتا ہے, تو تب بھی یہ اپنے آپ کو سورج کے قریب کرتا ہے, یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا ہے. جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو یہ جدا کر لیتا ہے. شارحین نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ شیطان گویا کہ اپنے ماننے والوں پر ایک بات کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. وہ ذات وہ بات کیا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو سورج کی پرستش کرتے ہیں, سورج کے پجاری ہیں, پوجا کرتے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں. تو جو لوگ عبادت کرتے ہیں جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں اور شیطان اپنے آپ کو اس کے قریب کر لیتا ہے. تو ایسی صورت میں گویا کہ یہ اپنے ماننے والوں پر یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے, دیکھو لوگ مجھے سجدہ کر رہے ہیں, میری عبادت کر رہے ہیں اور مجھے پوج رہے ہیں. تو اس لیے سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے اور دیگر بہت ساری حکمتوں کے پیش نظر ایمان والوں کو اس سے منع فرمایا کہ ان تین اوقات کے اندر نماز نہ پڑھی جائے.
ماشاءاللہ, بڑے اچھے انداز سے اور کئی اسلامی بھائیوں کو آج زوال کے وقت کی حکمت معلوم ہو چکی ہوگی. زوال کا وقت تو اصل بتا دیا مفتی صاحب نے, لیکن جو مشہور ہے کہ یہ زوال کا وقت ہوتا ہے تو اس کی وجہ بھی ارشاد فرما دی. پور میسج میں سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے منت مانی کہ ایگزامس میں پاس ہو گیا تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر 500 روپے کا ختم دلاؤں گا, تو اب 500 روپے کی کوئی چیز منگوا کر ختم دلانا ہوگا یا کسی ضرورت مند کو بھی دے سکتے ہیں؟
دیکھیں, یہ کوئی منت شرعی نہیں ہے کہ جس کی بنا پر کہا جائے کہ یہی کرنا ضروری ہے اور اگر یہ نہ کیا تو کفارہ لازم آ جائے گا. یہ منت عرفی ہے, ہمارے عرف میں لوگ اس طرح کی منتیں مان لیتے ہیں. تو ایسی منت کا ایک تو پورا کرنا لازم نہیں ہے, لیکن اگر مان لی جائے تو ہونا یہ چاہیے, حتی الامکان کوشش کر کے اسے بھی پورا کر دینا چاہیے. اب اس صورت کے اندر اگر یہ ختم دلانا چاہے تو 500 روپے کی چیز لے کر ختم بھی دلا سکتے ہیں, اور اگر یہ 500 روپیہ ہی کسی فقیر شرعی کو دینا چاہے تو اسے دے دے, مسجد میں دینا چاہے مسجد میں دے دے, یعنی مدرسے میں دینا چاہے مدرسے میں دے دیں, کوئی بھی کار خیر یہ کرنا چاہے تو دے دیں گے. تو چونکہ یہ منت شرعی نہیں عرفی ہے تو یہ گناہگار نہیں ہوں گے, اور دے دینے سے انشاءاللہ ان کو مزید فضائل و برکات ملیں گے.
ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے.
موقع صاحب سے سوال ہے کہ تجدید نکاح کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کے لیے دعا کیا لازمی ہونے چاہیے؟
تجدید نکاح کا طریقہ کار,
دیکھیں تجدید نکاح دو طرح سے ہوتا ہے عام طور پر. ایک تو یہ کہ ویسے ہی علماء نے فرمایا کہ تجدید نکاح کرتے رہنا چاہیے,
ٹھیک ہے,
اس میں جیسے میاں بیوی ہیں دو گواہوں کی موجودگی میں وہ ایجاب و قبول کر لیں,
صحیح,
شوہر کہے میں نے تم سے جو ہے وہ نکاح کیا, عورت کہے میں نے قبول کیا, دو گواہوں کی موجودگی میں, یہ نارمل ہے,
یہ احتیاطاً کرتے رہنا چاہیے.
جو دوسری صورت ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات معاذ اللہ کلمات کفر سرزد ہو گئے, چاہے وہ مرد کی طرف سے ہو چاہے وہ عورت کی طرف سے ہو, تو اب تجدید نکاح ضروری ہو جاتا ہے. اب جب تجدید نکاح کریں گے تو وہی دو گواہوں کی موجودگی میں کریں گے, مگر یہاں پہ حق مہر ذکر کرنا بھی ضروری ہوگا. یہاں پہ حق مہر ذکر کیا جائے گا, مثال کے طور پر شوہر بیوی سے کہے گا کہ میں نے 5000 حق مہر کے بدلے میں تم سے نکاح کیا, اور آگے سے عورت یہ کہے گی میں نے قبول کیا. ایک مرتبہ کہہ لینے سے بھی ہو جائے گا, 3 مرتبہ کہیں جب بھی کوئی حرج نہیں ہے. باقی دعائیں پڑھانا, کلمے پڑھانا یا کسی کو باہر سے نکاح پڑھانے کے لیے بلوانا, ان چیزوں کی حاجت نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. سوال یہ پوچھا گیا کہ اگر اذان سے تھوڑی دیر پہلے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی؟ اذان نہیں ہوئی تھی, نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی؟
دیکھیے جب نماز کا وقت شروع ہو چکا تھا,
جی جی,
تو اب تو ان کی نماز ہو جائے گی. اگر نماز کا وقت ہی شروع نہ ہوا تھا,
ٹھیک ہے,
جیسے مغرب کی نماز ہے کہ مغرب کی نماز کا جو ہی وقت شروع ہوتا ہے چار پانچ منٹ کے بعد عمومی طور پر اذانیں ہوتی ہیں, اب یوں نماز کی اگر ادائیگی کر لی اور تکبیر تحریمہ جو ہے وہ وقت شروع ہونے سے پہلے ہی کہہ لی, تو اب ان کی نماز نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے, وقت کے اندر نماز ہونا ضروری ہے, اذان سے پہلے یا بعد سے نماز میں فرق نہیں آئے گا.
نماز میں فرق نہیں ہے,
باقی جماعت
کے وہ جماعت کے مسائل ہیں, وہ الگ مسائل ہیں. نماز وقت کے اندر پڑھی تو نماز ہو جائے گی.
ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلے گا.
دارالقائل سنت سے میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے جی, اس کے متعلق ذرا وضاحت فرما دیں, کیونکہ عام دوسری طور پر دیہات میں آتا ہے کہ جو بھی علیحدہ ہو جائے اس کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس نے اچھا نہیں کیا, تو اس کے متعلق ذرا ضروری نا جو ہے نا وضاحت فرما دیں.
جی, جوائنٹ فیملی سسٹم, شاید یہ علیحدہ, یہ علیحدہ ہونے کو درست سمجھ رہے ہیں اور اس کے برعکس جو ہے اس معاملہ کیا جاتا ہے, کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے فیملیز کا مل جل کر رہنا, ساتھ رہنا, اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
جیسے گاؤں دیہات کا جیسا ماحول ہے کہ وہاں پر گھر بہت زیادہ بڑے بڑے ہوتے ہیں, ہر شخص کا الگ الگ ایک ایک دو دو روم بھی ان کے پاس ہوتے ہیں, تو اس طرح کا ماحول ہوتا ہے. جیسے ایک پوری فیملی ہے, اس میں پانچ بیٹے ہیں, پانچوں کے پانچوں بیٹے شادی شدہ ہیں, تو اگر وہ ساتھ رہتے ہیں, پردے وغیرہ کا اہتمام ممکن ہے, تو اس میں تو شرعی طور پہ کوئی کباب نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
ساتھ رہتے ہیں تو ساتھ رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر بعض اوقات جب ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, نہ آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہے, ٹھیک ہے, اور نہ ہی کوئی پردے وغیرہ کے مسئلے ہیں, کوئی کسی طرح کا مسئلہ نہیں ہے, تو اس طرح کی کیفیت ہو تو پھر الگ نہیں ہونا چاہیے. ظاہر ہے جب کوئی عذر ہی موجود نہیں ہوگا, اب جب الگ ہونے لگیں گے تو پھر والدین کو تکلیف پہنچے گی. ہاں, بعض اوقات ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ لڑائی جھگڑے کی کیفیت ہو جاتی ہے, فساد گھر میں سے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا, کوشش بھی کر لیتے ہیں, مل کے بیٹھ کے بات چیت بھی کرتے ہیں, کئی بار بات ہو جاتی ہے, پھر بھی فساد ختم نہیں ہوتا, یا پھر پردے وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں کہ پردے وغیرہ کے مسائل جو ہے وہ سنبھل نہیں رہے ہوتے, تو ایسی صورت میں والدین کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, تو پھر الگ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے.
اجازت دے بھی دے,
پھر اجازت دے دینی چاہیے.
ٹھیک ہے جی,
مگر یہاں پر ایک اور تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں. بعض اوقات ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے صرف والدین ہیں یا صرف والدہ ہیں, اور یہ خود ہے اور اس کے بچے ہیں, اس کے بچوں کی امی ہے, اب والد کو, والدین کو اس کی ضرورت ہے اور کوئی دوسرا شخص موجود ہی نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
تو اب اگر یہ چاہتا ہے کہ نہیں, وہ میری زوجہ کا امی سے جھگڑا ہوتا ہے لہٰذا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں,
ٹھیک ہے,
تو اب ایسی صورت میں اس کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے,
کیونکہ اب اس کے والدین کو اس کی ضرورت ہے, اس کے والدین اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. جیسے بڑھاپا ہوتا ہے, ہر وقت ضرورت ہوتی ہے, اب اس کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی. اب اس پہ لازم ہوگا کہ کسی طرح اپنے جو بھی پرابلمز وغیرہ ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرے. والدین کو یا جو لوگ اس کی زیر کفالت اس اعتبار سے ہیں کہ ان کا نان نفقہ وغیرہ ان پہ لازم ہوتا ہے, تو ان کو اس طرح سے بے سر و سامان چھوڑ کے جانے کی اجازت نہیں ہے. ہاں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو بھائی ہیں, اب ان میں سے ایک جانا چاہتا ہے, مگر جو بھائی موجود ہے وہ نان نفقے پر اتنی زیادہ قدرت نہیں رکھتا, اس کے پاس رقم کم موجود ہے. اب اگر یہ جانا چاہتا ہے تو اس پہ یہ لازم ہوگا کہ اگر یہ جاتا بھی ہے تو والدین کے نان نفقے کا یہ خیال رکھے گا, ان کی ضروریات کا خیال رکھے گا, ان کے خرچ کا خیال رکھے گا. ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ کے چلا گیا, اس کو والدین نے اجازت دے دی, اس کو شریعت نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے کوئی فساد کی صورت ہے, پردے وغیرہ کے مسائل ہیں تو الگ ہو جائے, مگر ایسا نہیں کر سکتا کہ اب یہ الگ جا کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ نہیں, اب آپ لوگوں کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ جو والدین, جو والد, جو والدہ, بالخصوص جو والد ہے, وہ پانچ بچوں کو, چھ بچوں کو, دس بچوں کو پال پوس کے بڑا کرتا ہے, ان کی شادیاں کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. اب جو پانچ بچے ہیں یا چار بچے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, کہ ہمارے اپنے ہی اخراجات پورے نہیں ہوتے, یہ طریقہ کار غلط ہے.
ٹھیک ہے,
آپ اپنے اخراجات بعد میں پورے کریں, آپ کی جو بھی سیلری ہے اس میں سے پہلے اپنی والدین کی ضرورت کو پورا کریں. کوئی یہ نہیں کہتا آپ کو کہ آپ جو ہے وہ والدین کو جب دینے کے لیے جائیں تو ساری رقم ہی والدین کے ہاتھ میں رکھ دیں. ٹھیک ہے, اپنی ضروریات بھی پوری کریں,
ٹھیک ہے,
مگر اپنی ضروریات کو تھوڑا محدود کریں. آپ کو معلوم ہے کہ اس طرز عمل, اس جو زندگی کا ابھی طرز عمل ہے, اس کے مطابق تو آپ کا 50,000 روپے میں گزارا نہیں ہو رہا. اگر آپ تھوڑا سا اس کو مائنس کر دیں گے، تھوڑا قناعت میں آ جائیں گے تو آپ والدین کی خدمت کر سکتے ہیں، تو ان کی خدمت کرنا تو ویسے ہی ضروری ہے. تو پہلے والدین کی خدمت کا طے کیا جائے اور پھر بعد میں اپنے بچوں کو دیکھا جائے.
ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.